السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 258. اللہ تعالیٰ کے لیے علو کا اثبات, یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کی مخلوق پر علو کا اثبات, اور ہم اسی کو کنٹینیوشن میں آگے پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی جو صفات ہے, ذات صفت, اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اس کا اپنے بندوں پر, اپنی مخلوق پر اس کا علو, یعنی اس کا بلند ہونا ثابت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ استوى على العرش, وہ عرش پر مستوی ہوا. تو یہ ثابت کرنے کے لیے رائٹر نے ہمیں اس کی کئی دلیلیں دی تھی. جو سیکنڈ دلیل ہے, پہلی دلیل تو ہم نے پڑھی تھی کہ کتاب میں بھی اس کا ثبوت ہے, یعنی اللہ کی کتاب میں, کہ وہو العلی العظیم, سبح اسم ربک الاعلی, وہو القاہر فوق عبادہ, یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون, یدبر الامر من السماء الى الارض, انا نحن نزلنا الذکر. تو یہ ساری جو آیتیں تھیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا علو ثابت ہے. یا پھر الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کہ اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں, چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل انہیں بلند کرتے ہیں, سبحان اللہ. پھر تعرج الملائکۃ والروح الیہ, چڑھتے ہیں فرشتے اور روح, امین, اس کی طرف. تو ان تمام آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال بھی اسی کی طرف چڑھتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, ہمارے جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اس کی طرف اٹھتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, یا اس کو مزید بلند کرتے ہیں ہمارے اعمال کو. اب دوسری مثال ہم پڑھیں گے سنت سے دلیل. یہاں تک تو سنت کا تعلق ہے کہ نبی کریم کے قول اور فعل اور تقریر سے تواتر کے ساتھ اس پر دلائل موجود ہیں, یعنی رسول اکرم کی بہت ساری احادیث اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علو پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, جیسے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا ذکر کیا تو فرمایا واللہ فوق العرش, اور اللہ عرش کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کا اس طرح ذکر فرمایا, کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو جبکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مشہور حدیث کے جو آپ کی پہلی حدیث تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کے سامنے جو موجود تھے ان سے گواہی لی تھی. کیا گواہی لی تھی رسول اکرم نے, کیا فرمایا تھا حجت الوداع کے موقع پر؟ آپ نے تین بار فرمایا تھا کہ الا هل بلغت, کیا میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ بلا, بالکل صحیح, ہاں آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا اللہ البلغت, اور اس طرح سے آپ نے تین دفعہ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا. اور اس دوران آپ نے اپنی انگلی کہاں اٹھائی تھی, کس طرف اشارہ کیا تھا؟ ہر بار کہتے وقت آپ اپنی انگلی کا اشارہ کہاں کر رہے تھے؟ آسمان کی طرف. جی بالکل, ویری گڈ, کہ آپ اپنی انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ فرماتے اور اسے لوگوں کی طرف جھکاتے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا, اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے کہ میں نے ان لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا. تو یہ ایک سب سے پہلی دلیل ہے, صحیح مسلم میں یہ حدیث گزر چکی ہے. دوسری دلیل جو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ مان آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. تو یہ بھی فعل سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اللہ تعالی کے لیے جس سے بالفعل علو ذات کا اثبات ہوتا ہے, یعنی ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ رسول اکرم نے اپنے فعل کے ذریعے بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں پر ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے. اب رہی تقریر, تو جو ہم نے وہ کنیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ کنیز جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ بغیر پڑھی لکھی ہوتی تھی. جب معاویہ بن حکم کی حدیث میں ہے کہ ان کے پاس ایک لونڈی کو لایا گیا اور اسے آزاد کرنا چاہتے تھے, تو رسول اکرم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ عین اللہ, وہ کہنے لگی آسمان میں. آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر آپ نے معاویہ سے کہا اسے آزاد کر دو, یقیناً یہ مومنہ ہے. یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے. تو یوزلی جو یہ جو سلیو ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا رب آسمان میں ہے، جبکہ اولاد آدم سے گمراہ لوگوں نے اس کے آسمان میں ہونے کا انکار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم کے اوپر ہے، نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، یا وہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کا جملہ کہتے ہیں جو باطل نظریات یا باطل فرقہ ہیں، وہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ آسمان میں ہے، نہ عالم میں ہے، نہ عالم کے اندر، نہ اوپر نہ نیچے نہ برابر. تو پھر آپ بتائیے کہ کہاں ہوگا. تو یہ تو کتاب اور سنت سے دلائل موجود تھے. اب تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع کیا ہے اس بارے میں. جو علماء سلف تھے ہمارے، یعنی جو پہلے کے ہمارے اسکالرس تھے، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد جتنے بھی اسکالرس گزرے ہیں، تو ان کا اجماع رہا ہے. اور اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کی مخالفت نہیں کی اس بارے میں. تو یہ اجماع کیسے ہوا؟ کیونکہ جب ان لوگوں نے اس بات پر یقین کیا اور ان لوگوں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یعنی جیسے قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا ہونا ثابت ہے، یا اس کے لیے یعنی علو ہے، بلندی ہے، تو جب انہوں نے اس کے بارے میں کوئی مخالف رائے پیش نہیں کی تو اس کا مطلب اجماع ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف کلمات کا چڑھنا، بلند ہونا، یہ بار بار ہم کو ثابت ملتا ہے. تو جب علماء سلف کا انہیں ان کے ظاہر پر، جو اس کا ظاہری معنی تھا، اس پر انہوں نے اس کو سمجھا اور اس کی مخالفت نہیں کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اجماع ہوا ان کا، یعنی ان کا کوئی اعتراض نہ کرنا اس بات پر، اس مطلب اجماع ہے، یعنی وہ ایگری ہے. اور اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر سلف کا اجماع ہے، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ آسمان میں نہیں ہے، یا اللہ زمین میں ہے، یا اللہ نہ تو عالم میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج، عالم مطلب دنیا، اور نہ متصل اور نہ منفصل، یعنی نہ عالم سے جڑا ہوا ہے نہ عالم سے ہٹ کر الگ ہے، یا اس کی طرف حسی اشارہ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علماء کا اجماع اس پر کہنا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اس کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ جو اس کا ظاہری معنی آ رہا ہے وہی لے رہے ہیں نا. پھر چوتھا جو دلیل، چوتھی دلیل ہے، عقل نے اس بات کا، اگر ٹھیک ہے تم لوگ کہتے کہ عقل بھی دلیل دے یا عقل بھی اس بات کو سمجھے تو تبھی ہم مانیں گے، تو عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے. تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو اوپر ہوگا یا نیچے، مگر اس کا نیچے ہونا محال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہر جو چھوٹی سی عقل رکھنے والا شخص ہے وہ بھی یہ بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نیچے نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر تو اس کی جو مخلوق ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے گی نا، یعنی ہم زمین پر چل رہے ہیں تو اس کی مخلوق اس کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ تو اس صورت میں اسے نہ تو علو تام حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی پورا غلبہ، کیونکہ اگر وہ نیچے ہے خدا نخواستہ تو جب اس کا نیچے ہونا محال ہے تو پھر کہاں ہوگا وہ؟ علو ہی واجب ہوگا نا اس کے لیے. تو ایک اور عقلی دلیل اس کے بارے میں پیش کی جا سکتی ہے کہ جو بھی عقل مند لوگ ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علو صفت کمال ہے، یعنی یہ کمال صفت ہے اصل میں کسی کا علو ہونا. تو جب تم جس کو خالق مان رہے ہو، جس نے تم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، تو اس کے لیے جو سب سے اعلیٰ صفت ہے وہی ہوں گی نا اس کے لیے، پھر کوئی کمتر صفت کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے. جب تم اس بات کو جانتے اور مانتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو کہ سب سے اعلیٰ صفت علو ہے، جو کمال کی صفت ہے، تو پھر اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا ثابت ہونا اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کمال کی ہر صفت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک حالت میں تو کمال ہے اور ایک حالت میں اس میں کچھ کمی واقع ہے، نعوذ باللہ نہیں. جیسے کہ نیند، ہم جانتے کہ یہ کمی ہے، نقص ہے یہ انسان کے اندر، کیونکہ جو نیند کا محتاج ہو اس کی وجہ سے اس کو قوت کو بحال رکھنا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو ہم جانتے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. پھر پانچویں دلیل ہے فطرت، انسان کی فطرت اندر سے گواہی دے. جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، تو فطرت بھی دلیل دے. تو یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، ہر شخص فطری طور پر اس بات سے آگاہ ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. آپ دیکھیں، اس لیے کوئی جاہل، ان پڑھ، گوار، کسی سے بھی، کوئی دیہاتی ہو، کوئی شہری ہو، کبھی بھی اگر ان کے ساتھ کچھ ظلم یا کچھ زیادتی کی جائے تو وہ کہاں نگاہیں اٹھاتے ہیں، یا کہاں اشارہ کرتے ہیں، یا کیا نام لیتے ہیں، ایون اگر جو مسلمان نہ بھی ہوں، نان مسلم ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ آپ لوگوں نے ہی کہا تھا پچھلی دفعہ، اوپر والا. ویری گڈ جی، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. تو یہ جو اوپر والا ہے، تو یہ لفظ اوپر کیا ہے؟ اصل میں علو سے بنا ہے. علو عربی میں علو کہتے ہیں، استوا علل عرش، علا مطلب اوپر، اور اردو میں اوپر کہتے ہیں، یا ہندی میں بھی اوپر کہتے ہیں. تو فطرت، انسان کی فطرت میں ہے کہ جو شخص مسلمان نہ بھی ہو ایون، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اوپر ہی جانتے ہیں، کہ اوپر ہی ہے اللہ تعالیٰ، یا اوپر ہی موجود ہے. ان استوا علی العرش کا جملہ ہم کہہ سکتے ہیں سب سے بیسٹ. اب دیکھیے، کبھی اچانک کوئی غیر پسندیدہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، اور کسی انسان کے بس میں نہ ہو اس کو دور کرنا، اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو کچھ دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور فوراً آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے، اور آسمان والے کا خیال دل میں آتا ہے. تو ایون جو اللہ تعالی کی ذات کے علو کے منکر ہیں، ان کے ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، نہ کہ زمین کی طرف. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے زمین کی طرف نیچے ہاتھ کر کے دعا مانگی ہو، یا نیچے آنکھیں کر کے دعا مانگی؟ بلکہ کہاں دیکھتا ہے انسان؟ آسمان کی طرف دیکھتا ہے. یا اس کے ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں؟ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں. تو ایک فطری تقاضا ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، نہیں حدیث سے نہیں، لیکن جو ہم کو اصحاب اہل کتاب کے جو کچھ روایت ملتی ہے، جس کی نہ ہمیں تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، تو ایک چیونٹی کو پیٹھ کے بل لیتے ہوئے دیکھا. اس نے اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم تیری باران رحمت سے بے نیاز نہیں. اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں واپس لوٹ چلو، تم پر دوسروں کی دعا سے باران رحمت کا نزول ہوگا. تو ویسے یہ حدیث ہے، دیکھا جائے تو، لیکن اہل کتاب سے بھی روایت میں ملتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون جانور بھی الٹے ہو جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں یا پکارنے لگتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آسمان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمان پر ہونا فطری طور پر معلوم ہے. تو ایون جو لوگ علو ذات کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کی فطرت میں بگاڑ نہ پیدا ہوا ہو چکا ہوتا، تو وہ بھی کسی کتاب کو پڑھے بغیر ہی اس بات کا ثبوت پیش کر دیتے، یا اس بات پر ایگری ہو جاتے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے. اب وہ لوگ کیوں اس کا انکار کرتے ہیں کہ استوا علی العرش ہونے کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ جو باطل نظریات اور عقائد والے لوگ ہیں، جو منکرین ہیں اس بات کی، کہ نعوذ باللہ، وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ استوا علی العرش نہیں ہے. تو اب تم جو کہتے ہو، کیونکہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ہی جگہ کے لیے مخصوص کر دیں گے، استوا علی العرش کہہ دیں گے، یا عقیدہ اختیار کر لیں گے، تو اس سے اس کا ایک جہت ہونا، یہ جسمانی طور پر ہونا لازم آئے گا، اور یہ ناممکنات میں سے ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو استوا علی العرش کہتے ہیں، تو اس کا مطلب بس وہ ایک ہی جگہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا محدود ہونا، یہ جسمانی طور پر ہونا ثابت آ جائے گا. تو جواب یہ ہے کہ یہ ایکچولی یہ ایک بلا وجہ کی تعویل پیش کی گئی ہے، اور جو ایکچوئل جو نصوص ہیں، جو ثابت ہیں شریعت سے، اس کو باطل قرار دیا جانا ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات. تو یہ کمزور ان کا سہارا ہے، کمزور تعویل ہے ان کی، جس پر ہم ایگری نہیں ہو سکتے. جب خود اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے علو کا ذکر فرماتا ہے قرآن میں، یا حدیث میں رسول اکرم اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور جو سلف صالحین گزرے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو، یعنی اس کے لیے علو ذات ثابت ہے، تو پھر کسی بھی شخص کے اس قول کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پر عالی ہونا ممکن نہیں. اس لیے کہ یہ تسلیم کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ غلط بات کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں نا. تو جبکہ قرآن اور حدیث میں کھلم کھلا ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں پر ہونا، تو پھر ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. دوسری بات، پھر ہم تم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ایک طرح سے حد کو مقرر کرنا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو تم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہ کی جائے، تو تمہاری مراد حد سے کیا اس کا جسم مراد ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یا پھر حد سے تمہارے نزدیک مخلوقات میں سے کوئی ایسی چیز مراد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر رکھا ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ سب باطل اور غلط اور منفی سوچ اور رویہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ ثابت ہی نہیں ہوئے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ سلف صالحین نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کی ذات آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کیسی ہے کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اگر تمہاری مراد یہ ہے تو دیکھیں، معنی کے لحاظ سے تو بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے الفاظ نہیں کہیں گے، کیونکہ حدیث میں، قرآن میں یا کہیں اور صحابہ کے ذریعے سے الفاظ آئے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جو جسم کے بارے میں تم بات کرتے ہو تو اس میں تمہاری مراد کیا ہے؟ انہیں باطل نظریات والوں کی مراد کیا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک اس سے مقصود ایسا جسم ہے جو گوشت، پوست اور ہڈیوں کا مرکب ہوتا ہے؟ اگر جسم سے مراد اس قسم کا جسم ہے تو یہ باطل اور اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے منفی سوچ کے رویہ ہے، اس لیے کہ اس کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لیس کا مثل شے ہے نا، تو جب اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں تو ہم اس کو جسم سے کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اور پھر تم سمجھتے کہ جسم سے مراد ایسا جسم ہے جو قائم بنفس ہو اور اپنے شائع نشان اور صاف سے متصف ہو، تو ہم اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی سب چیز کا فیصلہ کرنے والی ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوئی ایسا کوئی ظاہری نام یا شیپ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر جو جہد کی بات تم کرتے ہیں، کس سمت ہوگا اللہ تعالیٰ، آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ بعض دفعہ یہ کوٹیشن امام ابو حنیفہ کے ساتھ آتا ہے، اور بعض دفعہ یہ کوٹیشن امام مبارک، سوری، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے۔ واللہ عالم کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک کوئی مشرک شخص تھا یا کرسچن تھا جو کہ مسلمانوں کو بہکاتا جا رہا تھا اور کرسچینٹی کی تبلیغ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے تین سوال اگر جواب دے دیں گے مسلمان تو میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا، ورنہ تم کو مسلمان کرسچن بننا پڑے گا، ایسا کچھ تھا میرے خاص اس کی شرط۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، یعنی وہ کس سمت میں ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا، یہ سوالات تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ ینگ سے تھے، بہت کم عمر تھے سمجھے، تو انہوں نے اس کا چیلنج قبول کیا، کہا کہ میں تمہارا جواب دوں گا، تم آؤ وہاں پر۔ لیکن اسے انہوں نے کہا کہ سوال جواب کا ایک طریقہ ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا، اور کہا کہ ہمیشہ سوال کرنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے اور جواب دینے والا نیچے ہوتا ہے، تو اس کو ایک اونچی جگہ پر لایا گیا، سارا جمع غفیر تھا، جمع تھے لوگ وہاں پر، وہ اونچی جگہ پر آئے اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دوبارہ سوال پوچھو آپ۔ تو اس شخص نے جو کہ کرسچنز کا کوئی عالم تھا، اس نے سوال پوچھا دوبارہ، یا مشرک یا بت پرست یا جو بھی رہا ہو مجوسی، اس نے سوال پوچھا کہ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسا کام یہ کیا کہ ایک اتنے بڑے عالم دین کو جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے، سوری، انہوں نے کہا تھا کہ سوال پوچھنے والا نیچے کھڑے ہوتا ہے اور جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے، تو تمہیں اگر سوال پوچھنے تو تم نیچے آؤ اور میں اوپر جا کر جواب دیتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ اوپر گئے اور وہ سوال پوچھنے والا جو عالم تھا مجوسی وہ نیچے آ گیا، یہ نصرانی جو بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دوبارہ سوال پوچھا، پھر اس نے سوال پوچھا کہ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اس نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے اس وقت ایک اتنے بڑے عالم دین کو نیچے پہنچا دیا اور ایک ینگ سے لڑکے کو جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو اوپر لے آیا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کہا کہ پوچھا کہ دوسرا سوال کیا تھا تمہارا، کہ اس نے پوچھا کہ اس نے بتایا کہ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ تمہارا اللہ کس سمت میں ہے، یعنی اس کی جہت کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کینڈل لائی جائے، اور کینڈل کو جلایا گیا، تو کہا کہ تم بتا سکتے کہ کینڈل کا رخ کس طرف ہے، یعنی یہ مشرق کی طرف اجالا دے رہی ہے یا مغرب کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، ہے نا، ایسٹ ویسٹ یا نارتھ ساؤتھ۔ تو اس نے خود جواب دیا کہ یہ تو اس کی تو روشنی جو پھوٹ رہی ہے تو سب طرف جا رہی ہے، کوئی ایک جہت ہے ہی نہیں اس کی، کوئی سمت ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ میرے اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی سمت، کوئی جہت نہیں ہے، یعنی اللہ نور السماوات والارض، ہے نا، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے، اور تم چاہے اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، لیس البر ان تولوا وجوہکم شطر المسجد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو جو ہمیں کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایک سمت یا ایک جہت میں نہیں ہے، وہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے، وہ تو ہم کو صرف ایک ڈائریکشن بتائی گئی ہے ہمارے نماز پڑھنے کے لیے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو جو ادھر کعبۃ اللہ ہے. ادروائز تو اللہ نور السماوات والارض، تو انہوں نے کہا کہ کینڈل کی روشنی کوئی ایک سمت نہیں جا رہی بلکہ چاروں طرف جا رہی ہے، سب طرف جا رہی ہے، سب طرف پھیل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی سمت کوئی اس کی مقرر نہیں سمت، وہ تو وہ ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کا ہر چیز، اس کی قدرت کاملہ ہر چیز پر چھائی ہوئی، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے نا کہ وہ گھیرے ہوئے ہر چیز کو. پھر تیسرا سوال تھا کہ تمہارے اللہ سے پہلے کون تھا، نعوذ باللہ. اور ایسی سوالات، ایتھیس بھی ایسی سوالات کرتے ہیں اصل میں. تو انہوں نے کہا کہ بیک کاؤنٹنگ کرو، 10, 9, 8, 7 جو بھی ہے، 6, 5, 4, 3, 2, 1 اس طرح سے. اس سے پہلے کیا تھا؟ زیرو، کچھ بھی نہیں تھا. تو نہ اللہ سے پہلے کچھ تھا نہ بعد میں کچھ، یعنی وہی اللہ کی ذات ہے، وہ تنہا خالق اور مالک ہے. تو اس طرح سے یہ جوابات ہوئے تھے. تو یہ جو باطل فرقہ، یہ جو ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ نہ وہ عالم میں ہے، نہ عالم سے اوپر، نہ عالم سے نیچے، یعنی دنیا میں، نہ دنیا سے اوپر، نہ دنیا سے نیچے. تو تم لوگ اگر یہ کہتے ہو کہ جسم سے مراد کیا ہے، تو پھر ہم تم سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس حد اور جسم سے کیا معنی ہے جس کے لیے تم نے ہمارے خلاف باتیں کی ہیں. کیا حد سے تمہارے نزدیک مخلوقات میں سے کوئی ایسی چیز مراد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر رکھا ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ سے منفی ہے، اور یہ اثبات علو سے ہرگز لازم نہیں ہے، نہیں آتا. اور رہا جسم، تو اس کے بارے میں بھی ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہاری مراد جسم سے کیا ہے. نعوذ باللہ، کہ تمہارے نزدیک جسم سے مراد گوشت، پوست اور ہڈیوں کا مرکب جو انسان ہوتا ہے ویسا جسم؟ تو اس قسم کا جسم ہے تو یہ بھی باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ غلط ہے، منفی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثل ہی نہیں ہے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیسی ہے، کیا ہے، ہم وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت ہے جو اس کو محیط ہے، تو یہ باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو ثابت ہے، اسے یہ لازم نہیں آتا، یا پھر اسے مراد ایسی جہت کی علو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر رکھا، تو یہ حق ہے، اور جس کی اللہ نے نفی کرنا، اللہ سے نفی کرنا صحیح نہیں. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے ہی نہیں، یعنی علو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے کوئی احاطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ بات صحیح ہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہودیوں کا جو قول تھا اس سے اس کو باطل کرا دینا تھا، کیونکہ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، صلیب پر چڑھا دیا. تو ان کے اس بات کی تردید کرنا مقصود تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف. تو ایکچولی یہ اس لیے ہو سکتا، باطل نظریات والے یہ لوگ کہیں گے کہ اچھا، اللہ تعالیٰ جہاں بلند ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ بلندی کی طرف بلا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو، اپنی مخلوق کو اپنی طرف اٹھانا یا بلند کرنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے برابر پہنچ گیا نہیں. آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، بہت اچھا جملہ کس نے کہا تھا، اکثر وہ ذہن میں نہیں آتا اور بھول جاتا ہے، کہ بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے وہ علو کر جائے، یعنی اوپر چڑھ جائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اور رب رب ہی رہے گا چاہے وہ آسمانی دنیا پر نزول کرے. چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لے لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آسمانوں پر بلایا، تو اس کے لیے بھی کون سا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بندے کا لفظ استعمال کیا یا کچھ اور لفظ استعمال کیا؟ یعنی جب آپ سب سے بلندی پر، انہیں آپ ایلیویٹ کیے گئے، رسول اکرم بلندی پر بلائے گئے، تو سورہ اسراء میں کیا آتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہے نا. تو اتنی بلندی پر چلے گئے تو بھی کیا رہے وہ رسول اکرم؟ بندے ہی رہے, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تہجد کے وقت, تو اللہ تعالیٰ نزول فرمانے کے باوجود بھی کیا ہے وہ رب ہی ہے ہم سب کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دراصل میں عیسائیوں کے قول کی تردید کے لیے یہ بات بتائی تھی قرآن میں, اور بتائی ہے کہ یقیناً ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. ان لوگوں نے کہا تھا, یعنی یہ یہود کا جملہ تھا, جبکہ نہ وہ انہیں قتل کر سکے اور نہ انہیں سولی دے سکے, لیکن ان کے لیے مسیح کی تشبیہ بنا دی گئی تھی, اور یقیناً جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس کے متعلق شک میں ہیں, انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے مگر صرف زن کی پیروی کرنا. وہ یقیناً انہیں قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. اس سے اصل میں ایک بات کا اور بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا, اٹھا لیا. اس کا مطلب کہاں اٹھایا؟ آسمانوں کی طرف. تو بل رفعہ اللہ الیہ, اس میں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عالی ہے, اس لیے کہ کسی چیز کو کسی چیز کی طرف اٹھانا اس کے علو کو لازم آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا, مطلب اللہ تعالیٰ استوى على العرش ہے, اپنی طرف اٹھایا اللہ تعالیٰ نے. اور جو تیسری آیت ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, بہت خوبصورت آیت ہے ماشاء اللہ. اس کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور صالح عمل ان کو, ان کلمات کو اور مزید بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ, الیہ کا لفظ ہے اللہ کی طرف, تو پاکیزہ کلمات اور الکلم الطیب بھی آتا ہے, ہر کلمے کو شامل ہے, یعنی تمام پاکیزہ کلمات, تمام ذکر و اذکار, نمازیں, دعا, ذکر, تلاوت سب اس میں شامل ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ تلاوت ہے, قرآن ہے, ذکر ہے, علم ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, تو اللہ تعالیٰ کا قرب کا ہر کلمہ کلمہ طیبہ ہے جو اللہ کی طرف چڑھتا اور اس تک پہنچتا ہے. اور اللہ رب العزت عمل صالح کو بھی اپنی طرف اٹھاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی جو ہمارے عمل صالح ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوتے ہیں نا, اوپر پہنچتے ہیں. تو کلمات طیبہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اوپر, اور عمل صالح کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے. یہ علو ذات کی دلیل ہے اصل میں. اور چوتھی آیت ہے, جیسے کہ فرعون نے کہا تھا نا, یا حامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا, اے حامان میرے لیے ایک اونچا سا محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر آسمانوں کے راستوں پر پہنچ جاؤں, پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں, اور یقیناً میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں. اب حامان جو ہے وہ فرعون کا وزیر تھا جس نے اسے ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا, سرحن بلند محل. لعلی ابلغ الاسباب, یعنی تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو مجھے آسمان تک پہنچا دیں. فاطلع الى الہ موسیٰ, یعنی میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں یا اس تک براہ راست رسائی حاصل کر لوں. اور یہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اس پر فرعون نے اپنی قوم کو ایک بلند و بالا محل تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اس کے اوپر چڑھے, اور پھر یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے تو ادھر کچھ نظر نہیں آیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا ذراہ مذاق کہا ہو. تو جو بھی صورتحال ہو, بہرحال فرعون نے اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے ضرور کہا انی لاظنہ کاذبا, کہ یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں, جبکہ اس کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. اور اس بات کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے بھی ہوتا ہے کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کو نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے سمجھانے کے لیے. تو فرعون نے انکار نہیں بلکہ تاکیدی خبر کا اقرار کیا تھا, یعنی اس کے اس علم کی تائید اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ وجحت بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, اور انہوں نے محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان آیات کا انکار کیا جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا. سبحان اللہ, یعنی وہ لوگ جان گئے تھے کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, لیکن زبان سے اقرار نہ کر سکے. تو اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ فرعون کا حضرت موسیٰ کے الہ کو دیکھنے کے لیے بلند و بالا محل تعمیر کرنے کا حکم دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اس سے بھی پھر علو ذات کا ثبوت ملتا ہے, ہے نا. پھر پانچویں اور چھٹی آیت, امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور, ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس اللہ سے جو آسمان میں ہے, یہ کہ دھنسا دے وہ تم کو زمین میں پھر اچانک وہ لرزنے لگے, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے یہ کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے پھر تم جلد ہی جان جاؤ کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے مگر اس نے اپنی ذات سے اس بات کا کنایہ کیا اس لیے کہ مقام اس کی عظمت کے اظہار کا ہے, اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ہے, ان پر قادر اور غالب ہے, اور یہ کہ ان کا نگہبان ہے اس لیے کہ عالی و برتر کا اپنے ماتحتوں پر غلبہ ہوا کرتا ہے. تو فائزہ ہی تمر, یعنی زمین مضطرب ہونے لگے, ہچکولے کھانے لگے. تو اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ واللہ ہم بے خوف نہیں ہیں بلکہ کثرت معاصی کی صورت میں ہم لوگوں کو یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ ہمیں کہیں زمین میں دھنسا نہ دیا جائے. اور ام امن تم اس جگہ ام بل اور حمزہ کے معنی میں, یعنی بل امن تم, تو وہ چاہے تو پتھروں کی بارش کی صورت میں بھی عذاب بھیج سکتا ہے, جسے قوم لوط اور اصحاب الفیل پر اس قسم کا عذاب مسلط کیا گیا تھا, یا وہ زمین میں دھنسا بھی سکتا ہے خصف کا عذاب جو نیچے کی طرف سے آنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ہے. ہر دو قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے, جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا, پھر ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ کی وجہ سے پکڑا, ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھروں کی بارش برسائی جبکہ ان میں سے کچھ کو چنگھاڑ نے پکڑا, کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرقاب کر دیا. تو یہ عذاب کی چار قسمیں یہاں بتائی گئی ہیں. تو آسمان میں ہے وہ جو آسمان میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے علو بالذات کی دلیل یہاں بتائی گئی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان, ہے نا, کہ کسی چیز کا کہیں رہنا یا کسی کا کسی زمانے میں پایا جانا, تو بعض جو ظرف ہوتی ہے تو محیط ہوتی ہے, لمیٹڈ ہوتی ہے, جیسے کہ پانی گلاس میں ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلاس پانی کے لیے محیط ہے اور وہ پانی سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امین تو من فی السما, تو اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کے محیط ہے, اب یہ باطل ہے. پھر جب آیت کا ظاہری مفہوم باطل ہے تو ہمیں علم الیقین حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں, اس لیے کہ کتاب و سنت کے ظاہر کا باطل ہونا ناممکن ہے, یعنی جو اس کے ظاہری معنی ہیں وہ نہیں ہم یعنی کوئی باطل معنی نہیں لے سکتے. تو علماء نے اس کا دو طرح سے جواب دیا ہے کہ آسمان کو علو کے معنی میں لیا جائے جو کہ نہ صرف عربی زبان میں بلکہ تمام یعنی قرآن میں بھی آیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها, کہ اسی نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ پڑے. تو اس جگہ آسمان سے مراد علو ہے, اس لیے کہ بارش کا پانی بادلوں سے اترتا ہے نہ کہ آسمان سے جو محفوظ چھت ہے, جبکہ بادل آسمان اور زمین کے درمیان علو میں ہیں. پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور بادلوں میں بھی نشانیاں ہیں جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے. تو اس طرح من فی السما کا معنی ہوگا جو علو میں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ مشکل باقی نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ علو میں ہے, نہ تو اس کی محاذات میں کوئی چیز ہے اور نہ ہی اس کے اوپر. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فی کو اللہ کے معنی میں لیا جائے جو کہ اس معنی میں عربی لغت کے علاوہ قرآن میں بھی آتا ہے, یعنی فی کا مطلب یہ نہیں کہ میں یا اندر, بلکہ فی بعض وقت اللہ کے معنی یعنی اوپر کے معنی میں بھی آتا ہے, اور اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوِ النَّخْلِ, اور میں تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا. تو اس جگہ فی اللہ کے معنی میں ہے, یعنی اللہ جزو النقل, یہ اشکال اس صورت میں بھی باقی نہیں رہتا, یعنی مشکل نہیں رہتی پھر کہ اس کے معنی ہم کیا لیں گے. تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, اور وہ جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے, یا پھر وہ اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم, اور وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, وہ جانتے ہیں تمہارے پوشیدہ کو بھی اور ظاہر کو بھی. تو اب کیونکہ یہ والی آیتیں بھی لا کر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو زمین میں بھی ہے اس کا مطلب, تو اس کو ہم کیسے پھر سمجھیں گے اور کیسے تطبیق دیں گے, کیسے پھر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے علو کو سمجھیں گے. تو پہلی آیت میں ظرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے لیے ہے، یعنی اس کی الوہیت آسمان میں بھی ثابت ہے اور زمین میں، یعنی وہ الہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی سب جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، وہی الہ ہے جو مانا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے. جیسے کہ اگر ہم کہیں گے نا کہ فلاں شخص مکہ یا مدینہ میں امیر ہے، جبکہ ذاتی طور پر وہ ایک جگہ ایک شہر میں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں جگہ کے شہروں کی عمارت سنبھالتا ہے، یعنی امیر دونوں جگہ کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، لیکن وہ خود آسمان میں ہے. اور جو دوسری آیت ہے کہ وہ زمین میں بھی ہے یا ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی کہ وہ زمین پر بھی الہ ہے، یعنی زمین کے حالات سے بھی سب وہ واقف ہے، جانتا ہے اور سب کو کنٹرول کر رہا ہے. یعنی وہ ایسا الہ ہے جس کی الوہیت آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، جبکہ وہ خود آسمان پر ہے. اس طرح آیت کا معنی ہوگا آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی الوہیت ہے اور زمین میں بھی اسی کی ہے. یعنی اس کی ذات آسمانوں میں ہے اور وہ زمین میں تمہارے پوشیدہ اور ظاہری امور کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علو کے ساتھ آسمانوں پر ہونا زمین میں تمہارے اندرونی اور بیرونی امور کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ زمین پر جو امور ہو رہے ہیں وہ اس سے چھپے ہوئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز اس کے لیے پردے میں نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. جب وہ انسانوں کے دلوں کے خیالات تک جانتا ہے تو آپ بتائیے کہ کوئی جو چیز ظاہری ہے وہ کیوں نہ جانتا ہوگا. تو وہ تو ہمارے سینوں کے راز تک جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر اسی پر سے سوچے نا کہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کو اس کا علم ہوتا ہے سبحان اللہ. تو یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو اس کے لیے زمین پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ٹیکنیکلی یہ جملہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی آپ ایسا جملہ نہیں کہیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کی ذات بلند و برتر ہے، اس کے لیے اعلیٰ صفات ہیں، وہ استوى علی العرش ہے، لیکن اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ یا چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ان آیتوں سے پھر کیا فائدے ہم کو حاصل ہوئے؟ جب انسان ان باتوں سے خوبی بخوبی آگاہ ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے، تو اس سے اس کے مکمل غلبے کا پتہ چلتا ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی گرفت پوری طرح موجود ہے. پھر وہ خائف بھی ہوگا، یعنی ہم لوگ خائف بھی ہوں گے، کیونکہ جب ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوگا. کیونکہ جو ایمان ہے وہ کس کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کن دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ امید اور خوف، ہے نا، یہی دو چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے نا، کہ اللہ کی ذات سے امید بھی ہو اور اس سے خوف بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور خوف تقوی کے حاصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس بات سے بچنا کہ اس کی نافرمانی کے کام نہ کیے جائیں، یا اس سے خائف رہنا، اس کی سزاؤں سے خائف رہنا، ڈرنا. تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک خوف پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اس کی تعظیم اور توقیر ہمارے دل میں پیدا ہوگی. اور جب انسان اپنے رب سے خائف ہوگا تو اس کی تعظیم بھی کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور واجبات کی ادائیگی بھی کرے گا، فرائض کو احسن طریقے سے انجام دے گا، یعنی ہم پھر اپنے فرائض کو کیا کریں گے اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو مناہیات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی معرفت حاصل کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کی عظمت کاملہ کا ہم کو احساس ہوتا ہے، اور اپنے بندے ہونے کا ہم کو علم ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا چاہیے اور اسی کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے، اور ذکر و اذکار سے ہماری زبان جاری اور ساری رہے، تر رہے انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو کا ثبوت تھا، اس بات تھا. اب اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات کے ساتھ معیت کا اس بات، ایک دو منٹ کا بریک لے. اور وہ باطل نظریات یہ تھے کہ یعنی اس میں اس کا جو نام دیا گیا وحدت الوجود کا نام دیا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہر جگہ موجود ہے. یعنی ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے، ہندوؤں کی سوچ سے یہ عقیدہ آیا کہ ہر پہاڑ، ہر شجر، ہر چیز میں ان کو خدا نظر آتا ہے کہ جہاں دیکھوں تو ہی تو تیرا جلوہ نظر آتا ہے. اس طرح کی جو نظمیں اور حمدیں اور نعتیں وغیرہ نا، وہ سب شرک پر مبنی ہیں اصل میں. تو ہر جگہ تو نظر آتا ہے، یہ ایسا جو جملہ ہے یہ بھی شرک میں آ جائے گا اصل میں. یا پہاڑ میں بھی خدا موجود ہے، کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں بھی خدا موجود ہے. اور ایک اور جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ من عرفت نفسا فقد عرفت نفس رب، ایسا کچھ جملہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. یہ جملہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے زیادہ. ہاں، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر آپ یقین لا سکتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کو دیکھ کر، کہ بچے کی جو پیدائش ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، اصل میں آیت ہے، یہ نشانی ہے. نعوذ باللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز میں. پھر تو وہ کہتے ہیں کہ جو حلول کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ حلول کر گیا اس میں نعوذ باللہ، یا ہر موجودات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیونکہ جو نان مسلم ہے ان کا عقیدہ بھی کہتے ہیں ہر پہاڑ شجر کو کیوں خدا بنا لیا، کیوں پوجتے ہیں وہ ہر پتھر کو اور ہر اس کو، ان میں ان کو خدا نظر آتا ہے. جی، ہر ایک کی پوجا کرتے ہیں نان مسلم، ہر چیز میں ان کو خدا نظر آتا ہے. لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا نظر، ہماری وہ کیا ہے جو صحیح تعلیمات ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ استوى علی العرش ہے. ہاں، اس کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم غور و فکر کرو، یہ پہاڑوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جمائے یہ پہاڑ. تم پرندوں کو دیکھو کہ کیسے اڑتے پھرتے ہیں آسمان میں. تم آسمان کو دیکھو کہ کیسے بغیر ستنوں کے قائم کیے گئے ہیں. تم زمین کو دیکھو کہ کیسے بچھائی گئی ہے، کتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے لیکن کوئی چیز ڈھلکتی نہیں ہے اس کے اوپر سے، سبحان اللہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جی بالکل، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات علوہ پر ہے، استوى علی العرش ہے، یہ ہم کو قرآن سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، سنت سے بھی، اجماع سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے، تمام اسکالرز اس پر ایگری تھے، انہوں نے اس کی وہی مانی لی جو نارمل مانی بنتے ہیں. پھر فطرت بھی اس کی ہم کو دلیل دیتی ہے، فطرت سے بھی دلیل ملتی ہے، اور عقل بھی اس کی دلیل پیش کرتی ہے الحمدللہ. تو کوئی اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ حلول کر گیا، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا ہر چیز میں موجود ہے، جہاں دیکھو خدا ہی خدا نظر آتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ چیز غلط ہے، مناسب نہیں ہے ایسا کہنا، بلکہ ایک بہت بڑی جرات ہوں گی ہے. اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات کے ساتھ مائیت کا اس بات، اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے نا. تو اب یہاں پر مخلوق کے ساتھ جو مائیت ہے اس کی دلائل پیش کرتے وقت انہیں علو کے بعد ذکر کرنا نامناسب خیال کیا، کہ اس کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہر چیز کے اوپر ہونے اور بندوں کے ساتھ ہونے میں تناقض پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ بات بڑی مناسب تھی کہ علو ذات کی آیت کے ذکر کے بعد ان آیت کا ذکر کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مائیت کا اثبات ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مائیت مطلب اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مائیت کے حوالے سے جو معاملات ہیں یا جو امور ہیں اس کی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک ہے عامہ، ایک ہے خاصہ، اور اس میں بھی دراصل پھر مزید آتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ مقید ہونا اور کسی وصف کے ساتھ مقید ہونا، یعنی بذات خود کسی کے ساتھ ہونا یا پھر اپنے وصف یعنی صفت کے اعتبار سے کسی کے ساتھ مقید ہونا. تو جو مائیت عامہ ہے وہ تو ہر شخص کو شامل ہے، یعنی وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہو معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور ساتھ ہونے کا مطلب کیا کہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمارے چل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے، اور ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل اور بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، تو بس جیسا کہا گیا اس کو ایز اٹ از لینا ہے. اب جو مائیت خاصہ ہے جو کسی وصف کے ساتھ قید ہو، اس کی مثال ہمیں سوری قرآن ہی میں ملتی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ بھی جو خاص نیکوکار ہیں، جو محسن ہیں. تب یہ کیا ہوا، یہ خاص ان لوگوں کے لیے بتائی جا رہی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کے لیول پر کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مزید مدد فرماتا ہے نا. اور کسی شخص کے ساتھ خاص ہونا، اس کی مثال ہمیں رسول اکرم کے ساتھ ملتی ہے سورۃ توبہ میں، جب آپ ہجرت کر رہے تھے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اسی طرح اس نے موسیٰ اور ہارون سے فرمایا علیہ السلام، اننی معاکما اسمع و ارا، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو معیت کی یہ قسم کسی وصف کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کبھی خاص اور کبھی عام، اس کی کئی درجات ہیں، الگ الگ صفت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ایک منٹ ہولڈ کریے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو اس طرح کے ساتھ میں لیا جائے، بلکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے. جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے لیول ون کا جو لاسٹ والا پارٹ تھا ہمارا، اس میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ہے نا. یہی والی آیت وہاں دی گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے، اسی لیے کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، ہے نا. جیسے کہ جب غار میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دشمن چاہے تو اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو رسول اللہ کو دیکھ لیتے تھے، لیکن کیا دیکھ سکے تھے وہ؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتا، اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے کئی درجات ہیں، کوئی یعنی عام لوگوں کے ساتھ بھی، خاص لوگوں کے ساتھ، یا کسی وصف کے ساتھ، یہ کسی شخص کے ساتھ. تو یہ معیت عامہ یعنی ازراہ علم و قدرت، سما و بصر، ربوبیت کے معنی کی روح سے مخلوط کے احاطے کو مستد، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے، کیونکہ وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، اور وہ اپنے تمام مخلوق کے حال پر نظر رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے، جس کی وجہ سے بندوں کو نصرت اور کامیابی ملتی ہے اللہ کی مدد کی وجہ سے. تو کیا معیت سے مراد حقیقی معیت ہے، یا یہ علم و قدرت، سما و بصر اور ربوبیت سے ایک طرح سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو جو ائمہ سلف ہیں ان میں سے اکثر کا قول ہے کہ یہ علم و قدرت، سما اور بصر یہ کنایہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے نا کہ وہ ہوا معاکم کا معنی یہ کرتے کہ اس کا تمہیں بخوبی علم ہے، وہ تمہارے اقوال کو سنتا اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم پر قادر ہے، تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اس طرح وہ اس کی تفسیر اس کے لازم کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ شیخ الاسلام نے اس کتاب اور اپنی دوسری کتاب میں معیت کو اس کی حقیقت پر محمول کرنے کو پسند کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونا حق ہے اور یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے، لیکن اس کی معیت ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ معیت جیسی، جیسے ہم ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، ہم جیسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے. بلکہ ہم دیکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی ذات کیسی، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو، اور پھر ہم اس کی مثال کسی کی جیسی دے بھی نہیں سکتے، لئیس کمثلہ شیء، اور لا یدرکہ الابصار، نگاہ ہے اس کو نہیں پا سکتی. تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کیا ہے، کس طرح سے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کی ذات کے ساتھ ہو، ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اس کی ذات کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں لیکن وہ ہم جیسی نہیں ہوگی، جیسے اب ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہم ویسے اس سے تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے جیسی، ویسی حقیقت ہے، سمجھے، جو ہم نہیں جان سکتے. کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے علو کے باوجود اس کے لیے ثابت ہے. تو بس اللہ ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ وہ ہر چیز سے اوپر اپنے عرش پر عالی اور برتر ہے. یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ وہ ہر اس جگہ میں ہمارے ساتھ موجود ہے جس جگہ ہم موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن کس صورت میں ساتھ ہے وہ ہم نہیں جانتے. اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو ساتھ ہے ہی، لیکن اللہ کی ذات چونکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ انسانوں کی جیسی کوئی مثال بھی ہم اس کو نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی معیت کس طرح سے ہمارے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے حقیقت میں ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے علم اور قدرت کے مطابق ہو، جو بھی ہو. تو اسی لیے وہ تطبیق دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل ٹاپک، ایک اسپیشل اس کے لیے الگ سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، آگے چل کر وہ تفصیل آئے گی انہوں نے کس طرح سے تطبیق دی ہے. علو ذات اور ماہیت میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ قرب کے باوجود عالی ہے اور علو کے باوجود قریب ہے، ہے نا؟ یعنی وہ چاہے ہمارے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ، لیکن وہ بلند کا بلند ہی ہے، وہ عالی ہی ہے، اور اس کے علو کے وصف ہونے کے باوجود وہ قریب ہے، یعنی وہ اتنا بلند ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے قریب ہے، ہے نا؟ یہ بات تو ہم جانتے ہیں، کیونکہ جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سبحان اللہ. اور وہ اصل میں یہاں پر جو رائٹر ہیں وہ کتاب میں یعنی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں ہم چلتے رہے جبکہ چاند ہمارے ساتھ تھا، حالانکہ چاند آسمان پر ہوتا ہے، جب اس کا یہ عالم ہے تو پھر آسمانوں سے اوپر ہونے کے باوجود خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کی نسبت سے مخلوق کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی ہم کوئی مخلوق سے مثال نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو. تو جب ہم چلتے رہتے ہیں حالانکہ چاند تو بہت اوپر ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح سے ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض لیکن جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس بات پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، یا بعض اہل تعطیل کے اس اعتراض کی تردید ہوتی کہ تم دوسروں کو تاویل کرنے سے منع کرتے ہو، پھر تم کیوں تاویل پیش کر رہے ہو، تم خود کیوں یہ کہتے ہو کہ علم و قدرت سما اور بصر ان جیسے دوسرے امور ربوبیت کے معنی میں ہیں، یعنی کہ جی ہاں جو اہل تعطیل نے جو تاویل پیش کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو پھر دوسرے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پھر امام ابن تیمیہ یہ خود کیوں تاویل پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں ایکسپلین کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہم کوئی اس کے معنی بیان نہیں کر رہے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں ہم جو ہے ماہیت اپنے حقیقی معنوں پر لے رہے ہیں، کیونکہ اس کا جو حقیقی معنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم اس طرح نہیں جانتے نا کہ ہم، کیونکہ کس نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اس کی ذات کس طرح ہمارے ساتھ ہے. ہاں علم کے اعتبار سے، سما کے اعتبار سے وہ تو ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے بارے میں ہر چیز کو، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ قرب بھی یعنی ہم سے قریب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنی ذات اپنے علو ذات کے ساتھ ساتھ وہ ہم سے قریب بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا یا وہو معاکم اینما کنتم، تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو ہم اس کو اس کے حقیقی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے علم، اپنے السمیع ہونے کی وجہ سے، البصیر ہونے کی وجہ سے، الخبیر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دونوں چیزیں درست ہو سکتی ہیں. کیونکہ جو دوسرے فرقے تھے جیسے کہ جہمیہ ہیں، وہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ کیا کہتے کہ وہ ہر جگہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی معیت کا شمار صفات ذاتیہ میں ہوتا ہے یا صفات فعلیہ میں ہوتا ہے، یعنی اس کا فعل ہے اللہ تعالیٰ کا یا اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ تفصیل طلب ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنی مخلوق کا اپنے علم و قدرت اور سمع اور بصر اور جیسے دیگر امور سے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر چھائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ماہیت ہے یعنی عام لوگوں کے ساتھ، وہ تو اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہوتا ہے. جہاں تک کہ ماہیت خاص کا تعلق ہے تو یہ فعلی صفت ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. یعنی ہر وہ صفت جو کسی سبب، کسی ریزن کی وجہ سے ہو، وہ فعلیہ میں ہوگا اس کا شمار. جب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کوئی سبب ہوتا ہے تو تب وہ چیز وجود میں آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے کسی چیز سے تب وہ چیز وجود میں آئے گی. تو یہ خاصہ ہوئی، جیسے تقویٰ ہے، یہاں کہا نا اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تو یہ کوئی خاص چیز ہے نا، بندوں نے کوئی خاص کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی ماہیت ان کے ساتھ ہوئی. تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی جنہیں ماہیت خاصہ ہے وہ اسپیشل، اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو تب وہ ہوتی ہیں، کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہیں، ورنہ عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کی جو ماہیت ہے وہ تو ہے ہی سب کے ساتھ. اب یہ حقیقی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے. تو اس کی تفسیر ایکچولی ہم بھی اس کتاب میں جو ڈیٹیل دی گئی ہے ہم اس کو ایز اٹ از نہیں لیں گے، کیونکہ ہم بھی کسی ایک چیز کے پیچھے نہیں چلیں گے. کیونکہ پھر یہیں سے پھر وہی والی بات آتی ہے کہ پھر جو دوسرے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ اچھا تم لوگ کیسے اس کی تفسیر کر سکتے ہو، تو ہم یہاں پر ایک اوپینین کہہ سکتے ہیں، ایک اوپینین ہے. اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے قریب بھی ہے اور وہ اپنی ذات میں علو بھی ہے، عالی بھی ہے، استوى علی العرش بھی ہے، اور اپنے بندوں کے ہر معاملات کی خبر بھی رکھتا ہے. وہ اپنے بندوں سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے کہ جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس کی جو معیت ہے وہ اس کی شایان شان ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے. تو الحمدللہ اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چلی کہ اللہ تعالی کی ذات استوى علی العرش ہے، اور اس کی معیت بھی ثابت ہے. کس طرح سے؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اور وہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے. جب ہم اس کو پکارے تو وہ ہماری ہر پکار کی کا جواب بھی دیتا ہے اور سنتا بھی ہے بندوں کی پکار کو. سبحان اللہ. تو بہرحال جیسے کہ ہم ابھی آگے ہم پڑھیں گے وہ احادیث بھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہے نا؟ تو اس کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اترتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی علو صفت ہے وہ ختم ہو گئی. نہیں، وہ تو اس کے لیے ہمیشہ باقی ہے اور اسی کے لیے ہوگی، مخصوص کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا آگے ہم اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.